Discussing the subject of Noor and Zulumat since the last three nights. Today is the third night, and by now we have already learned the fact that there are three types of worshippers around. There are some who worship Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of achieving the thawab and reward, and there is a huge majority of people among those who worship. They are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of preventing themselves from the punishment of Allah and the adab of Allah subhanahu wa ta'ala. Whereas there is a very tiny minority of people who are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala hubban lahu, how the Imam Salih alayhi salam says, for the sake of Allah, for the sake of the love, for his love, love of Allah subhanahu wa ta'ala, shatilka ibadatul ahrar. This is the worship of the free people. And wahiya afdalul ibada, and this is the most superior of all the worships. Islam is a religion that is here to make the humanity free. and make them to love, free from all the attachments of the world of matter, and love Allah subhanahu wa ta'ala and His representatives, the Prophet and the Ahlul Bayt, through whom we are receiving every single blessing from Allah. And what Imam Ali alayhi salam has said in his hadith, that لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعْلَكَ اللَّهُ حُرًّا. Do not be a slave of someone other than you when Allah has created you a free person. So we understand that Islam is asking us to be free human beings, free from all the bondages, free from bowing down in front of any human, free from getting attached to anything other than Allah, or free to be in need of anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala. Free in the real sense of the word. Islam is here to set us free. Islam is a religion for the true freedom of humanity. And when we become truly free from all those attachments, which are the prime reason for making our qalb and soul and ruh zulmani and dark, when we set our souls free from all these attachments, that's how we will be able to replace the darknesses with the nur of the teachings and obedience of the divine light. So every zulmat that you find in your soul has a root cause. And every nur also which is found in the soul has a root cause. The whole universe is run by Allah subhanahu wa ta'ala with the counts upon the concept of cause and effect, illat and ma'lul, sabab and musabbab. That's how Allah Himself created His universe. So if we want to achieve the ma'lul, if we want to achieve the musabbab, we want to achieve the effect, we need to go for the cause. There's no way you can achieve the effect without going for the cause. Unless if somebody is silly and somebody wants to waste his time and life. There, because we cannot achieve the cause without the illat. And the illat for zulman is the attachment, and that attachment causes us to perform the sins that are being performed. And every sin has its own level and magnitude and miqdar of zulman, which it provides to the qalb. Just like every ita'at and obedience of Allah and the Prophet and Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam has a nuraniyya according to the level and miqdar of the obedience. So this is about the fact that that for hudmat and nur there are reasons which has to be remembered. And but the nuraniyya that our souls acquire by worshipping Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of His love is no comparison with the nuraniyya that you will acquire if you worship Allah subhanahu wa ta'ala for any of the other two reasons, to prevent yourself from the adab or to seek the thawab from Allah. There is no way that nuraniyya can be compared. Not every person who has the nur is on the same level. We have multiple levels. Not every person who has the zulmat is on the same level. We have multiple levels. Isn't that right? Even in the paradise, there are seven levels. And in the hellfire, there are seven. What in the paradise we call them darajat of Jannah. And for the hellfire, we use the word darajat in Arabic, which the levels of the hellfire. And in minute details have been told to us why a person will end up in such and such level number 1 or level number 2 or level number 3 or 4 or whatever of the hellfire. For what reason? For doing what? We have been told precisely about each of those levels and the reasons why a person ends up in that specific level and not in some other level. Just like we have been told about the reasons why a person reaches such and such daraja and level in the paradise and not on the other level. So all this information has been told to us, and the bottom line is that every action that we perform, every amal we do, has its own magnitude of zulmat or nur that it provides for us. But it's all about amal. You cannot achieve the ma'lul and effect without the cause. That's the first thing that we need to be clear about. You cannot just keep on sitting idle and keep on praying to Allah subhanahu wa ta'ala, "Oh my Lord, send me to the paradise." It's not going to happen, you know. Imam Ali al-Islam has already said, "Bil amale tuhsalul jannah, la bil amal." Paradise is achieved through actions, not through wish. Through action. He said once, the paradise is achieved through action. So we need to do something to achieve it, not just staying idle and just be wish and pray and we can achieve it. It's not going to happen. I already mentioned, I think, in one of my previous speeches to in your center, that Imam Ali alayhi salam has said, "Yakfi, yakfi du'a ma'al bir," that's one of the other riwayah, "Yakfi du'a ma'al bir, ma yakfi ta'ama min al milh." If you remember, as much du'a is enough alongside bir, good deeds, as you put the salt in the food. So if you are cooking a food for like 1 kilogram or 1 pound of food, you don't put 900 grams of salt in a kilogram of food. Isn't that right? You just put a little bit, and that's enough for the salt. So look at the beautiful example. What can you expect to receive a better example for us to understand the concept? We are, you know, as long as we are doing the good deeds and good actions, and then you do a little bit of wow. Imam Ali says, as much as you put salt in the food, that's enough.
There are some people who are putting this much salt in their ruhaniyat and spirituality, and they are, you know, this much salt and doing a lot of du'as, but when it comes to their actions, it's not up to the mark.
We are not going to achieve that fact. This has been told by Amir al-Mu'minin alayhi salam. This has been told by the representatives of God already. We need to adjust ourselves. So every action that we do, you know, if you fulfill your fara'id and duties towards Allah. I remember Ayatollah Uthma Mishkini, rahmatullah alayh,
you know, he's my teacher. We learned the Dars al-Akhlaq from Ayatollah Uthma Mishkini. He passed away about, you know, a couple of years ago. Allah, you know, provide the highest levels for this great mujtahid. He was saying once in his Dars al-Akhlaq, that for his Dars to the people, that basically for the regular people, even if you just do the wajibat and keep away from the muharramat and harams, that's enough for you. Even if you don't do the mustahabat and don't abstain from the makruhat, but as long as you stick to all the wajibs and don't lead any legal aim with the wajibs, and you perform all the, you know, keep away from all the harams and don't perform any of the harams, it's still okay. We have that nuraniyat. So basically, it's about the actions that we need to do. And then we do a little bit dua, as much as we can. Dua's all great. We have the greatest treasure, brothers and sisters, you know, that we have in our control. None of the other sects of Islam have this treasure the way we, the 12 Imamis, have the treasure of du'as from the Prophet and the Prophet in Islam. And it's uncomparable. It's such a great treasure that we have. So now, we need to benefit, but we can do a little bit du'a along with the good things, and that's enough. That's enough to achieve the result and effect and the musabbab. Prophet had a look towards the paradise, and he found inside the paradise there were a bunch of angels busy in constructing a palace. Prophet asked that, and the Prophet saw that they are constructing a palace, and then they stopped for a while. Then they again start constructing the palace. Then they again stopped. The Prophet asked that, you know, why don't you just, you know, build the whole thing in one shot? And they replied, "Ya Rasulullah, the construction material for this palace has to arrive from dunya for us to construct the palace.
If the construction material arrives, we start building it. If it doesn't arrive, how can we build? We stop. Prophet said, what's the construction material for this palace? And they said, somebody, you know, who says, in other words, somebody who says, Subhanallah wa alhamdulillahi wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar. This is the construction material for that palace, which the Prophet saw. So any human being who says At-Tasbihatul Arba'ah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, Qurbatan ila Allah, the angels of God start constructing the palace for him.
And if we stick to that zikr, we will have a palace constructed. And one of the other things Prophet was mentioning about this, that, you know, and we have another hadith on the same similar subject of Tasbihatul Arba, and Prophet said in front of some of his ashab that Allah sowed, there is a tree sown in the paradise, if you read there, Tasbihatul Arba, and you know, Subhanallah, Alhamdulillah, Wa ilaha illallah, Allahu Akbar, one tree will be sown in the paradise for you. And one of the ashab replied to the Prophet, Ya Rasulullah, so by now I must be having a huge garden. Because since the morning time that I went out of my house, all I was saying and repeating, it was the same zikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu. That's exactly what I was saying since the morning. So by now, must be having a huge garden now inside the paradise. Prophet said, yes, but iyyakum an tursilu ilayha niranan fatuhriquha. Be warned not to send a fire to that garden to burn it down. So we understand there are certain actions that we perform. Again, the actions. That's what I would like to focus tonight. The actions. There are certain actions that we perform which cause habtul a'mal, which erases all the good deeds that you have performed earlier.
There's a
list of actions that erases the good deeds. You need to be careful about those things, no matter what good deed you may have done earlier.
But if you do these, one of these bad deeds, then everything, that's the end of it. Everything is erased. You can't claim anything any further.
So we need to be careful about these things. And we thank Allah subhanahu wa ta'ala for informing us about all these beautiful teachings through the Prophet and Abu Bakr alayhi salam. Please say salawat.
Allahumma salli ala
Muhammad. So the nuraniyat of a person depends on his amal. And the amal's value depends on your niyat. Type of niyat and ikhlas you have in your niyat will give the value to your amal, and your amal is the one that causes that effect and provides the nuraniyat to your qalb.
But this this ikhlas of niyat requires from us to abstain from the sins. We need to abstain from the haram so that we can maintain the ikhlas in our niyat. And that's how we will be able to perform those actions which provide the nuraniyat. Otherwise, if we do good 10 good deeds and we end up doing the 11th haram, which erases all the 10 earlier good deeds, then what's the benefit? Why to waste time in doing all those 10 good deeds and end up wasting all the 10 good deeds? That's not even, you know, logical or intellectual or Islamic for a person to do that behavior. So we need to learn about things that make our qalb, because Ayatullah al-Araqi, who has written this Mi'raj al-Sa'ada, the one of the mother books of Akhlaq, says that in the sifat, this sifat al-Akhlaqi, this moral attributes which are found in the qalb of a person is actually magharis.
They are it has roots in the qalb. It has roots in the soul. Every haram that we perform, there's
a sifat in the soul which is found in that sifat and attribute to the root cause. Then you need to root out. Otherwise, if you don't root out that sifat which is causing the harams, you will keep on doing the harams. Keep on doing the harams.
So that's where we need to address those roots. If we are serious to follow the footsteps and become nurani and the footsteps of the Prophet and Ahlul Bayt alayhi salam. So we need to take out the roots of those things, those evil attributes from our qalb. You know, that's why our scholars have been emphasizing so much of the tazkiyat al-nafs, so much. I remember Imam Khomeini, I always in his lessons he used to say,
tazkiyah bi shastal bi nafs. Purification of the soul is ahead of learning knowledge. Look at what the Holy Quran has already made clear, you know. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. The job of the Prophet is to purify their souls, purify them. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. After tazkiyah, Quran then mentions that teach them the knowledge of the book and wisdom.
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. That comes later. First, the tazkiyat an-nafs. If you learn a knowledge but you don't have the taharat of the qalb, the haram, the wrong attributes are still there which keep on causing us to do harams,
then maybe we end up doing the good, certain good deeds for a while, but after a while we will erase all the good deeds because we are not serious.
We are not serious to root out the root cause of the harams, because the root cause lies in the attributes of the soul.
We are not serious to remove those roots.
That's how tazkiyah comes ahead. That's how we, you know, we emphasize on the rizq-e-halal.
Yeah, the rizq-e-halal has a key role to play for to make a person tahir al-qalb, pure in heart. Lots of people have haram too. And some of the people don't eat haram food, but their income, the source of income, their job is haram. Even though they may be purchasing halal food from the marketplace and zabiha 100% halal, but since the job itself is haram, it is not going to lead you nowhere. As long as your money and source of income is haram,
it's not just selling alcohol on a store which is haram, or selling pork which is haram.
And these all have effects. Look at the children. Look at the children
marrying, you know, Hindu se shadi karke bhag gayi, saab jadi, Yahudi se bhag gayi. Ab
abba huzur aake tabile kar rahe maulana ke samne. Lekin maulana wo hai to ahle kitab hi na, to kya ho gaya? Ab tabile shuru, usne guna badtar as guna. Rabb ne yani ek to haram kaam pe pehle control nahi kiya. अब उसके असर बच्चों में जाहिर होते हैं. मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कॉल तो कभी झूठा नहीं था. नाउ बिल्ला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने रवी सर अल कस्ब अल हराम यदीनो फिल ज़ुर्रिया. हराम रिस्क नस्ल में जाहिर होगा. मेरा मौला का कॉल तो कभी झूठा नहीं हो सकता. जाहिर हो के रहेगा पत्थर पे लकीर, मेरे मौला ने कहा. जाहिर हो के रहेगा बच्चों में हराम तो आएगा. Basically, most of us think that we are very smart and we can make a lot of money. First of all, money you don't make. Money is given by Allah subhanahu wa ta'ala, who is the Razak.
And it's destined by Allah.
You cannot make a single penny. Even if you work overtime, if it is not written in the Quran and Qadr of Allah subhanahu wa ta'ala.
And for that, we don't need to sell our iman and values. If we understand the teachings of Nahjul Balagha and the teachings of Quran, we would understand that no need to waste our time unnecessarily to go after haram to make a lot of money, because we are not going to make any lot of money. We are going to make what is destined already. It's written, the amount that you're bound to receive.
Whether you do a halal, you receive the same amount. You do the haram, you receive the same amount. Then Imam Ali al-Islam in his story gave away his horse to that guy in Kufa and handed over his horse to take care of him, and while Imam wants to go inside the masjid to pray, and when Imam Ali comes back, this guy stole the reins of the horse, Zimam, the mihad, the reins of the horse, and he sold in the marketplace. Kufa was not a cosmopolitan city of multi-million residents. It was a tiny city and there was one marketplace. When Imam Ali came out, the reins of the horse are now stolen. The horse is standing without the reins. The guy stole it. Imam Ali went to the market to buy a new zimam, new mihad, new reins for his horse. And he found the guy selling the same reins, stolen ones, then and there in the market.
So that's where Imam Ali encountered him, you know. And it's a long, it's a story which I'm paraphrasing in my declaration, in my words. Imam Ali said to him basically, you know, that I intended the amount that he gained after selling the stolen zimam and mihar and reins, he got the same amount. Imam Ali said to him,
the same amount is the one which I made my niyyat to pay to you.
بشنودي امام زمانا بلان تر صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
The same amount as the one which he would have gotten through halal, but he opted for haram. He is haram ghizaen ko kha rahe hain, uske asraat samne nazar aa rahe hain. Kya kaha tha mere maula ne apni hadith mein, man yaksibu malan min ghayri hillihi yasrifuhu fi ghayri ajli sadaqa Amirul Mu'mineen alayhi salam. Certainly he said the truth. Whoever earns the money from haram, he will end up spending his money where there will be no reward for him. So haram ka paisa jahan se aata hai wo apne saath afaat aur balaon ko ghar mein leke aata hai aur iman leke rukhsat ho jata hai insaan ka. Ab insaan samjhe hum bahut aqalmand hain, hum ambika kya aa gaye hain ki ab hum to deen ko talaq deke hi wahan aaye the, lihaza ab hum shariat ke khilaf bhi halal haram ki koi parwah nahi bhi hai, theek hai dekha jayega bahut hi thodi bachane mein. Ye kehte the na baat log, ये मौलवी बनने की बात नहीं है, ये आपकी अपनी रूह आपकी अपनी नस्ल के बचाने की बात हो रही है. लिहाजा हराम का माल जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से जाता है, ईमान साथ लेके जाता है. ईमान होना चाहिए इस बात के ऊपर हमारा, और नहीं है तो फिर जमाना ठोकर खाके ईमान करवा देगा. खर्च के तो नहीं जा सकते, अल्लाह की लाठी पे आवाज है. मरम्मत तो पड़ती है, अब मरम्मत समझने के लिए भी मारिफत दरकार है कि ये मरम्मत क्यों हो रही है. Why in the world is this happening to me? Why am I singled out? What did I do wrong that this is now happening to me? This also requires marifat to understand. Not everybody can discover that. But deen ka fahm aur shuur ho, ahle bayt ke maarif aur buland paya uloom aur tarbiyani talimat ka taammuk aur gehrai se ilm hota to samajh paate ke ho kyun raha hai mere saath aisa, taaki islah ho sake apni. Lihaza na namaz qabool na lam yuqbal minhu hajj wala umrah, na namaz hajj qabool na umrah qabool na namaz qabool na dua qabool. यानी पूरी की पूरी ये मरम्मत पड़ रही है कि इंसान की पूरी रूहानियत बर्बाद. माल हराम एक दिरहम भी घर में आ गया तो अब पूरी रूहानियत गई, सारी नमाजें सब मुंह पे मार दी गई, नमाज गई तो पूरा दीन किया, दीन का सुतून है ना. इनको बिलत को बिलत को बिला मा सिवाहा वह रुद्दत रुद्द मा सिवाहा, नमाज कबूल तो सारा उसके अलावा सब कुछ कबूल हो गया, नमाज रद्द हो गई टुकड़ा दिया तो बाकी सब कुछ भी टुकड़ा हो जाएगा. मौलाना इमाम सादिक साहब पहले ही फरमा चुके हैं कि अव्वल मा युहासबु बिही हुवल सलात, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 दैट विल बी आस्क्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट. मेरे छठे इमाम ने फरमाया पहला सवाल, पहली चीज जिसका हिसाब लिया जाएगा वो है नमाज. यूनिवर्सिटी का है तो ये सारी नमाजें बातिल एक हराम पे हम कमाने की वजह से, और उसके असरात तो अपनी जगह पे हो के रहे कि वो तो फिर भी नहीं असर है, जैसे जहर अपना असर दिखाता है. मैंने कैसे कह नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो यही पता था कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी नतीजा निकले, उसका कोई फायदा नहीं है. आपको पता था कि ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता, तो जहर तो असर अपना दिखाएगा. जैसे आसार वसीया कहा जाता है हमारे यहाँ कि असर शरीर होता है, हर चीज का एक असर वसी होता है, तो जहर को पाते रहे तो पाते रहे, पता हो ना पता हो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ हार्ट का इतना इरेलेवेंट. लिहाजा आप ये देखें कि जितने लोग किसी मकाम रूहानी तक पहुंचे हैं आज तक, वो तहारत के जरिए से पहुंचे हैं, उनके हमेशा इस्तेहलाल हुआ करता था. आयतुल्लाह लुज़्मा शाह आबादी इमाम खुमैनी के उस्ताद थे, जिनसे उन्होंने इल्म इरफान पढ़ा, और उनका बड़ा एहतराम किया करते थे, उनका नाम नहीं देते थे, कहते थे शेख इमाम उस्ताद, और उनके नाम के बाद सलाम अल्लाह अलैह अल्लाह का सलाम. इतना एहतराम करते थे उस्ताद, पूरी मारिफत का अल्लाह की इमाम ज़माना की मारिफत का इल्म उनसे सीखा. तो इंसान की हयात है, तो इंसान की तो जिंदगी है. तो आयतुल्लाह लुज़्मा शेख शाह आबादी रहमतुल्लाह अलैह तेहरान में नमाज पढ़ाया करते थे. एक देहात का रहने वाला शख्स एक मरतबा देहात से उठ के कुछ दिनों के लिए वहाँ आ गया शहर, और वहाँ के आयतुल्लाह लुज़्मा शाह आबादी के पीछे नमाज पढ़ा करता था उन चंद दिनों के लिए. वहाँ पहुँचा तो ایک دن آ کے کہا آیت اللہ محمد شاہ آبادی سے کہ میں اتنے چند دن کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں اور جب بھی میں آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھا کرتا تھا ان چند دنوں میں, ہمیشہ میں دیکھا کرتا تھا کہ آپ کے آگے آگے ایک جلیل القدر سید ہیں جو سروں کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے آگے. آج میں جب جماعت پڑھنے آیا تو آج تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا, آپ ہی بتائیے کہ کیا ماجرا ہے. کہا بھی کہاں کے رہنے والے ہیں, دیکھا کہ تو رسک کھانا کیا کھائے گا. حضور میں تو ظاہر ہے دیہاتی ہوں, ہم اپنے کھیت ہیں ہمارے, خود ہی اگاتے ہیں, فصل کاٹتے ہیں, خود ہی بناتے ہیں, اپنی فصل کا خود کھاتے ہیں. تو کہا آج کون سا کھانا کھائے. تو میں تو ظاہر ہے کبھی یہاں شہر میں آیا ہوا ہوں تو یہاں آج تو میں نے بازار سے خرید کے کسی دکان سے کھا لیا. تو یہ اس کھانے کا انجام ہے جو بازار سے خرید کے آج کھایا ہے کہ وہ بصیرت کی نگاہ آج جاتی رہی. ایک حرام غذا کا اتنا اثر ہے کہ وہ سید جلیل القدر آج نظر نہیں آئے جو آیت اللہ شاہ آبادی کے سامنے ہمیشہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کھانے کا اتنا اثر ہے. شیخ رجب علی فیاض جن کا میں پچھلے اشرے میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا, جن کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کا موضہ ہوا, آپ نے موضہ کیا تھا, بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ اس عظیم عارف مومن جو کہ صاحب معرفت بنا, صاحب معرفت تھا اور اس کی طہارت قلب کی بنیاد پر امام علیہ السلام کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ وہ پورے قرآن کا حافظ بن گئے اور قرآن کو نور کی شکل میں لکھا دیکھتے تھے, یعنی یہ آیتیں یہ الفاظ نور کی شکل میں چمکتے نظر آتے تھے. کیونکہ آنکھوں میں بصیرت ہے, چشم قلب پینا ہے, گناہ تو نہیں ہے, حجابات تو ہٹے ہیں, لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لے کے جاتے تھے, کہہ رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں گے کیا مشکل ہے, سارے مسائل ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. تو ان کے سلسلے میں یہ نقل کیا گیا, جو خطاط تھے قرآن جو لکھا کرتے تھے, خوش نویس خطاط جو ہوا کرتے تھے ایران میں, وہ جو قرآن لکھتے تھے خطاط لوگ, وہ قرآن لکھ کے اس کے بعد شیخ رجب علی فیاض کے پاس جایا کرتے تھے تصدیق کرانے کے لیے, کیونکہ وہ حافظ قرآن بنے امام مہدی علیہ السلام کے معجزے کی بنیاد پہ, جو قرآن ان کو یاد ہے وہ 100% بالکل درست ہے. تو خطاط لوگ اپنی تصحیح ان سے کروائے کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کے بارے میں ہمارے بعض بزرگوں نے نقل کیا, بعض اساتذہ نے, کہ ایک مرتبہ غذائے مشکوک کھانی, شبہناک, مشتبہ, کنفیوز کھانا, جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ سچ صحیح ہے نہیں ہے, حلال ہے بھی صحیح طرح سے نہیں ہے. شرم تو ظاہر ہے جائز ہے کہ انسان کو اگر پتہ نہیں ہے تو انسان کھا سکتا ہے, ایک چیز کی نجاست کا غیر نہیں ہے. گوشت کے سلسلے میں احتیاط ضروری, گوشت کے علاوہ چمڑے کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں, گوشت اور چمڑے کے علاوہ لہو اور شہوم یہ مجسمہ ہے, ان کے علاوہ تو اگر پتہ نہیں تو جائز ہے فطری طور پر. مگر ایسی ہستیاں جو صاحبان معرفت ہیں ان سے توقع اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ عوام الناس کے درجے کی احتیاط کرتے ہیں, ان کو اس سے زیادہ بڑھ کے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ مشکوک کھانوں سے بھی پرہیز کریں. حسنات الابرار سیئات المقربین, علم عرفان کا کیا قانون ہے کہ نیک لوگ جو ہیں ان کی نیکیاں جو وہ انجام دیا کرتے ہیں, اگر ان عام نیک لوگوں والی نیکیاں مقرب لوگ بھی انجام دینے لگے فقط اتنا ہی ہم نیک کام کرنے لگے, کیونکہ عام درجے کے نیک لوگ کیا کرتے ہیں وہی والی نیکیاں مقرب لوگ بھی کرنے لگے تو وہ نیکیاں مقرب لوگوں کے لیے گناہ شمار ہوتے ہیں. مقرب لوگوں سب سے زیادہ کی توقع ہے, وہ عام نیکیاں نہیں کر سکتے, اس سے بڑھ کے ان کو انجام دینا ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین. لہذا ایک مرتبہ غذائے مشتبہ خالی, اور جیسے ہی پیٹ میں گئی فوراً سارے حجابات جو پر طرف ہو گئے تھے واپس آ گئے, سب ختم, سارے مقامات روحانی ختم, سب نظر آنا بند ہو گیا, باہر نکل گیا ہے اس محفل سے اور استفراغ کی قے, الٹی کی قے کی, اور اس کے بعد سارا حرام مشتبہ کھانا جب میرے سے باہر آیا اس کے بعد واپس وہ مقامات بھی واپس آئے. سروات پڑھی اور یہی بے نہیں حکم ان لوگوں کے سلسلے میں کہ جو حکم صدا نہیں کرتے وہ تو اس سے بدتر ہے,
کیونکہ میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, مولا کی توقیر ہے کہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین علی من اکل من مالنا درہما حراما, کہ اللہ کی لوگوں کی اور ملائکہ سب کے سب ملائکہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو ہمارے مال سے ایک درہم کھائے. تو میں یہ اس طرح تھا کہ حرام کھانے کا امیڈیٹ امپیکٹ ہے, امیڈیٹ ہے, انڈینائبل ہے. ہم ڈینائی, ہمارے ڈینائی کرنے سے کیا تعلق ہے, ہم کر بھی دیں تو حقیقت تھوڑی بدل جاتی ہے ہمارے انکار کر بیٹھنے سے. ہماری جہل کا مظاہرہ ہم کریں گے اگر اہل بیت کی بتائی ہوئی حقیقت کا ہم انکار کریں, یہ ہماری جہل کی علامت ہے. حقیقت نہیں بدلیں گی ہمارے انکار سے, ہم اپنے جاہل ہونے کا اعلان کر ثبوت دے دیں گے. لہٰذا تنبندی یہ ہے کہ ہم اپنی روحانیت کو ان کی نورانی تعلیمات کے ساتھ ایڈجسٹ کریں, بجائے اس کے کہ انسان ہر دھرمی کا مظاہرہ کرے ان تعلیمات کے سامنے,
یا اپنے کو انٹلیکچوئل اتنا سمجھے کہ اب ہمیں ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے.
یہ تعلیمات کے اوپر باتوں کا اعتراض کرتے ہیں اپنے کو انٹلیکچوئل سمجھنے کی وجہ سے, یہ اسے بہت پتھر بات ہے. تعلیمات کے اوپر اعتراض کیا جائے, پوچھ سکتے ہیں, یو کین آسک ا ملین ٹائمز, دیٹس ہاؤ وی لرن, وی آل نیڈ ٹو لرن,
بٹ یو کین ناٹ کوسچن. Because when you question something, you are questioning the legitimacy of the law and the legitimacy of the legislator of that law, which is Allah subhanahu wa ta'ala, who is all wise. So be careful what you are doing. So, baat main aapse yeh arz kar raha tha ke rizq-e halal ek bunyadi aur kilidi cheez hai taharat-e-rooh ke silsile mein. Nothing can move forward without that. جب تک ہم اپنے رزق کو حلال نہیں بنائیں گے اس وقت تک وہ اساس نہیں ہے جس کے اوپر یہ عبادت, نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد و امر بالمعروف وغیرہ وغیرہ, تمام کی تمام عبادتیں جو پیغمبر اہل بیت نے ہمیں سکھائی اللہ کی, ان سب عبادتوں کی تعمیر اس اساس پہ ہو سکتی ہے کہ جب روح کے اندر طہارت ہو اور اس کے حلال پیٹنے لیا ہو,
تب اس کے اوپر یہ عبادت قائم ہوگی. ورنہ ریت کے اوپر قائم ہونے والی عمارت کی مثال ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ رزق حلال بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ علماء نے بیان کیا نورانیت قلب کے سلسلے میں وہ یہ ہے, وہ
دو باتیں ہیں جتنا ہو سکا آج کی مجلس میں عرض کروں گا, باقی جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. دوسری دو باتیں ہیں تکبر اور عجب, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اریز کر دیتی ہیں آپ کی نیکیاں پچھلی ضائع چلی گئی. ابا مستقبر کیا نا میرا کیا کریم, شیطان نے اس کی بات کیا نا, تکبر دکھایا نا,
ایک لہجے کا تکبر اور 6,000 سال کی عبادت اکارت ہو گئی ایک لہجے کے تکبر کی وجہ سے. شیطان بھی تو عالم تھا نا, پڑھ لکھا تھا نا, علم تھا نا, تبھی تو معلم الملائکہ تھا, ملائکہ کو پڑھایا کرتا تھا. 6,000 سال کی عبادت بیکار, ایک لہجے کی کبر, نخوت, تکبر, استکبار, ایروگنس کی وجہ سے اللہ کو ناپسند.
اللہ تعالیٰ نے کیا وحی کی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام پہ, جناب موسیٰ کا انتخاب کیوں ہوا پہلے تو یہ بات ہو, جناب موسیٰ کو اور اللہ نے رسول بنایا کیوں؟
حکمت ہے خود جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے خود دریافت کیا اللہ تعالیٰ سے کہ بارہ تو نے مجھے کہ مجھے تو نے نبی بنایا کیوں ہے.
الفاظ نہیں کہا کہ میں نے اپنے تمام بندوں میں دیکھا اور میں I'm paraphrasing the narration in my own words, میں مفہوم پیش کر رہا ہوں اس روایت کا اپنے الفاظ میں,
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندگان میں دیکھا اور سب بندوں میں چونکہ سب سے زیادہ متوازے تواضع رکھنے والا جناب موسیٰ کو پایا.
کیونکہ حدیث میں یہ ہے انک اذا صلیت ووقت خفیت عن الرعاء منی, جب آپ
نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے گال کو یا گالوں کو, دونوں میں سے ایک بات تھی جو مجھے یاد نہیں, بل آپ اپنے گال کو خاک کے اوپر اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ توازو کا, یہ توازو, یہ سارے ان کی ساری لیکن آپ اہنسا چونکہ باقی بندوں کی نسبت بہتر طریقے سے اپنے گال کو خاک کر دیتے ہیں. اسلام میں ثواب ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں سجدہ کریں تو ہمارا چہرہ خاک آلود ہو جاتا ہے.
پیغمبر اکرم جب سجدہ کیا کرتے تھے
تو آپ کا چہرہ خاک آلود ہو جاتا تھا.
توازو کی علامت ہے. تو جناب موسیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہا کہ لا تطاول علی المریدین لو علم اہل محبتی منزلت جو میرا ارادہ کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے اعمال میری خاطر انجام دے رہے ہیں.
مریدین
جو لوگ اپنے اعمال اللہ کی خاطر انجام دے رہے ہیں ان کے سامنے تکبر مت دکھائیے گا. اس لیے کہ میری محبت رکھنے والے اگر جان جاتے کہ ان کی منزلت کیا ہے تو لکادو ارغن یمشون علیہا. اگر میری محبت رکھنے والوں کو پتا چل جاتا کہ میرے مریدوں کا میرا ارادہ کرنے والے میرے لیے ہر کام کرنے والوں کی کیا منزلت ہے تو میری محبت کرنے والے زمین بن جاتے فرش بن جاتے تے میرے مرید ان کے اوپر سے گزر سکتے یعنی بچ جاتے ان کے لیے. اگر پتا چلا تو تکبر تو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. سأصرف قرآن نے کیا کہا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. میں برگشتہ کر دوں گا ان لوگوں کو اپنی آیات سے جو زمین پر تکبر دکھاتے ہیں. ان کو اللہ کی آیات کا کچھ حصہ نصیب نہیں ہوگا. جن کو اللہ تعالیٰ برگشتہ کر دے because we ask for it as a punishment as a reciprocal reaction that Allah will do against the takabbur and arrogance that we showed first. This is a punishment. کہ ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات سے محروم کر دے. اور کیسی ہی آیتیں کے سامنے بیان کر دی جائیں ذکر کر دی جائیں قرآن پڑھ دی جائیں حدیثیں پڑھ دی جائیں کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ تو برگشتہ ہو چکے. اثر کس بات کا؟
اثر تو اس کو ہوگا کہ جو اللہ کی یاد میں ہو. جو سب غافل ہو چکا اس کا قلب بھی غافل ہے اس پہ کیا اثر کی سائے کا پورا قرآن اس پہ پڑھتا ہے اس کے کفر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا.
یہی ہوتا تھا پیغمبر اکرم کے دور میں
یہی ہوتا تھا مولا کائنات کے دور میں. یہ مشرکین آئے تھے ہجر اسماعیل میں جب پیغمبر اکرم جو ہارٹ شو شیپ کا جو خانہ کعبہ کے ساتھ چھوٹی سی دیوار ہے جسے ہم ہجر اسماعیل گہوارہ اسماعیل کہتے ہیں جہاں میزاب الرحمہ اوپر دسپاؤٹ ہے بارش ہوتی ہے تو خانہ کعبہ پر نالے سے پانی وہاں سے باہر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا وہ ہجر اسماعیل ہے وہاں دعا مانگنا ثواب کی بات مستجاب ہوتی ہے. پیغمبر اکرم وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے.
اور یہ مشرکین مکہ جب آتے تھے اور پیغمبر کی ان آیتوں کی تلاوت سے اپنے
کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے کہیں ایسا نہ ہو رسول کی دل نشین آواز میرے کانوں میں گھسے اور اتنی سرایت کر جائے کہ میں بھی مسلمان ہوں.
تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کے باعث اپنی آیات سے محروم بنا دیا. تکبر سے انسان کو ہر قیمت کے اوپر پرہیز کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو کسی قیمت کے اوپر گوارا نہیں ہے. اور سبق اور ان چیزوں کی اگر انسان نے ان چیزوں کا لحاظ رکھا اور اپنے آپ کو تکبر سے محفوظ رکھا. لیکن پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا اپنی حدیث میں کتنی پیاری تعلیمات ہیں اسلام کی اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا. جب تم متکبروں کو دیکھو تو ان کے ساتھ تکبر کرو.
اذا رأیتم المتواضعین فتواضعوا. یا متواضع منکسر المزاج لوگوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ تواضع.
پیغمبر نے فرمایا کہ وہ رسول کے جن کو مشرکین مکہ صادق کہا کرتے تھے ان پیغمبر نے فرمایا کہ
التکبر مع المتکبر عبادت.
متکبر انسان کے ساتھ تکبر کرنا اللہ کی عبادت ہے. وہ تو تکبر کر رہا ہے تو اللہ کے مقابلے میں استکبار دکھا رہا ہے ایروگنس دکھا رہا ہے. ہم تکبر کر رہے ہیں تو پیغمبر کی حدیث پہ عمل کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ نہیں رہے منکر کر رہے ہیں. سب تکبر کا بھی بعض لوگ غلط معنی سمجھتے ہیں تواضع کا غلط معنی سمجھتے ہیں.
جہاں بہت سارے اور کانسیپٹ اپ سائڈ ڈاؤن ہیں ہمارے معاشرے میں کیونکہ سورس آف انفارمیشن غلط ہے.
اس لیے کانسیپٹ ہی اپ سائڈ ڈاؤن ہے. बाज दीन के जब तक हम सोच से उस परमिशन को कहीं सही नहीं करेंगे उस वक्त ये ऐसे ही रहेगी हमारी कैफियत.
तो तकब्बुर कभी गलत माना किया जाता है, तवाज़ु कभी गलत माना किया जाता है. तवाज़ु का माना ये किया जाता है कि आप हर आदमी के सामने आप यस कहते हैं, ठीक है आप उसके साथ आर्ग्यू ना करें, जो भी वो कहे आप मान लें.
बाज़ लोग ये माना करते हैं तवाज़ु का, ये माना नहीं है
कि इंसान की गलत बात भी हो, बातें गुफ्तगू भी हो, बातें मौकिफ भी हो, हर चीज के सामने हम खामोश हो जाए, तस्लीम कर लें, बेइज्जती का वादा कर लें, यानी अपनी इज्जत तक का हम सौदा कर लें, इसको तवाज़ु कहा जा रहा है. खामोश बैठ के हक की हिमायत बंद कर देने को सबर से ताबीर कर दिया जाता है. ये फलां साहब तो बड़े साबिर हैं, वो तो सबर कर रहे हैं इसलिए वो कुछ इजहार नहीं करते. सबर के बाद क्या, यानी इस्लाम डूब रहा है अगर वो खामोश बैठेंगे सबर करके. ये है सबर का माना इनकी निगाह में.
सबर का माना ये तो कहीं भी नहीं बयान किया, पूरे कुरान में ये वाला माना नहीं है. रसूल की सारी हदीसों में, पैगंबर अहले बैत की सारी हदीसों में ये माना कहीं भी नहीं है सबर का.
बल्कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, जनाब तालूत और उनकी फौज वालों ने क्या कहा था, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना व अंसुरना अला अल-क़ौमिल काफ़िरीन.
मौला हम इन अल्फाज़ दीगर रब्बे हमें सब्र अनायत फरमा
और हमें साबित कदम फरमा और हमें काफिरों के ऊपर कौम कुफार के ऊपर हमें नुसरत अता फरमा. मालूम हुआ कि सब्र के साथ साथ नुसरत इलाही होती है. तो सब्र से मुराद ये है कि आप हक के मौके के ऊपर बरकरार रहे, जो कुछ भी परेशानियां हक के सिलसिले में आती है आया करें, आप अपने मौके से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है, हक की हिमायत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सारी परेशानियों का तहम्मुल करने के लिए तैयार है, उसके बाद याद रखिए कि अब नुसरत इलाही आकर रहेगी. ऐसे सब्र के साथ हमेशा नुसरत होती है.
यह है सब्र का माना कि इंसान सारी परेशानियों को सहता हुआ
अपने मौके से दस्तबरदार ना हो, हक की हिमायत को उसी तरीके से सबात अदमी के साथ बरकरार रखे, ना ये कि खामोश होकर बैठ जाए. नहीं माँ, हमारे यहाँ के मौलवी साहब तो बड़े अच्छे हैं.
वो दो मुमनी लड़ रहे थे, मौलवी साहब सर झुका के बैठ रहे, अल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह करते, वो तो इन चीजों में पढ़ते ही नहीं, बड़े मुकद्दस हैं.
ये तकद्दस नहीं है, ये कहीं का तकद्दस नहीं है जो रसूल अहले बैत ने हमें सिखाया हो. तकद्दस आता है ये कुदसियत, कुदसियत आती है रसूल अहले बैत की नूरानी तालीमात को फॉलो करने के जरिए से, उनको छोड़ के कोई तकद्दस मुकद्दस नहीं बन जाता. You have to take sides. You have to discover who is on haq. You have to discover who is on batil. And once you discover who is on haq, then you've got to support the person who is on haq. That's how you will have become nurani and taqaddus. Ye koi taqaddus nahi ke sar jhuka ke khamosh baithe rehte hain. Taqaddus ka galat maana kaise hai? Kehna hamare yahan to concepts hi upside down chal rahe hain.
Muqaddas usko kaha jata hai ki jo
kuch bhi na, yani bilkul khamosh hokar baitha hai, kisi cheez mein pade hi na.
क्या हो रहा है मौत है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों का कत्ल हो रहा है, कितने
जेलों में मुसलमान, कितने को टॉर्चर हो रहा है, कितने शहीद, कितने बेवा, कितने यतीम. हम खामोश बैठे हैं, एक लफ्ज का इजहार नहीं उनकी हिमायत में और जुल्म की मुखालफत में, इसलिए कि हम बड़े मुकद्दस से
ये नजरिया. ये कहां से मुताबिक रखता है मौलाए कायनात के रवैये के साथ
कि मौलाए कायनात को खबर मिली कि मुआविया लानतुल्लाह अलैह की फौज ने हमला किया इराक के शहर अंबार पर, और उन्होंने हमला करते हुए जाहिर है कि मारा, लोगों को कत्ल किया, आपके वाली आपके गवर्नर ने क़याम किया, रेजिस्टेंस की, इस्तेक़ामत दिखाई, शहीद हुए. मगर सुनके शहीद होने के बाद इन लोगों ने लूट मार की, लूटा माल ने दुनिया को लूटा लोगों से, बेचारा लोगों से. और उसके बाद जिन लोगों को लूटा उनमें से दो औरतें भी शामिल थी, जिनमें से एक काफिर ज़िम्मी औरत थी जो उसका जिम्मा जान माल आबरू मुहतरम है शरीयत इमाम साबित अलैहिस्सलाम में, क्योंकि वो अहले जिम्मा में से जिज़िया अदा कर रहे, शराइत पे अमल कर रहे हैं, उसका एहतराम है, काफिर ज़िम्मी औरत का भी एहतराम है, और एक मोमिना मुस्लिमा खातून. दो औरतों के ज़ेवरात छीने
मुआविया की फौज ने, एक काफिर ज़िम्मी औरत और एक मुसलमान औरत. देखिए मौला का पूरा खुतबा नक़्ल बनाना में मौजूद है. فلو ان فرماتے ہیں نقل بلاغہ میں, فلو ان امرا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان به ملوما,
اگر کوئی مسلمان اس کے بعد مر جائے افسوس کی وجہ سے, یہ خبر سننے کے بعد افسوس کے مارے مر جائے, تو مجھے کوئی میں ملامت اس کی کوئی ملامت نہیں کی ہے, یعنی اس کا حق ہے کہ وہ مرے. خبر ہے یعنی زیورات چھیننے کی خبر اتنی سنگین ہے برائے کائنات کی نگاہ میں ہم خاموش بیٹھے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے متدین اور مقدس ہیں, یعنی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں شریعت کی روح سے کہ ہمارا رویہ تو بالکل درست ہے. رسول اللہ نے یہی سکھایا, تقدس سے ہم استعمال کر رہے ہیں, یعنی ہم اسلام کی اصطلاح کو جب ہم مس یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نسبت اسلام کی طرف دے رہے ہیں, اپنی پالیسی کو اسلام سے جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو بدتر اگر آپ کہیں کہ رسول اللہ نے تو کچھ اور کہا تھا مگر میں ایسا کرتا ہوں, چلو یہ بھی غلط ہے, مگر پھر بھی کم از کم آپ نے رسول اللہ نے تو ساتھ انوالو نہیں کیا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں ان کانسیپٹس کو بھی درست کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ان سے سارے کے سارے کانسیپٹ کس طریقے سے صحیح کی جائے. اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم صحیح سورس سے علم حاصل کریں. ہمارے یہاں تو یہ ظاہر ہے کہ کتابیں پڑھنے کا تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں, میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ بات, کتابیں پڑھنے کا تو انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. تو اب پورا کا پورا دین تو ہم سیکھتے ہیں محرم کی مجالس سے. اب جیسے جیسے افراد اس ممبر رسول کے اوپر آ کے بیٹھیں گے, that's gonna determine the entire extent of our knowledge of Quran and Hadith, isn't that right? So that's where we learn the whole knowledge from, that's where we learn the whole religion from.
لہذا اگر ہم نے صاحبان علم صاحبان تقوا سے رسول اہل بیت کا دین سیکھا تو ہماری معلومات بھی اسی کے اعتبار سے صحیح ہوگی, اور اگر ہم نے ان لوگوں کے ساتھ سیکھا جنہوں نے خود ابھی دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں کوئی حجت شریف ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکے روز قیامت کے بعد.